نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وفي مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت کا کروڑ و شکر و احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے کچھ دیر بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اور اس جمعہ کے دن میں اللہ رب العزت نے افضل وقت جو شمار کیا ہے وہ بعد از عصر, عصر کے بعد کا وقت, جس کو اللہ رب العزت افضل وقتوں میں شمار فرماتے. اہل اللہ کی عام عادت رہی, دنیا جہاں میں کہیں بھی اہل اللہ رہے ان کی عام عادت مبارکہ رہی کہ وہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے اوقات کو ذکر و اذکار, کسی اللہ رب العزت کے دین سیکھنے سکھانے میں اپنا وقت گزارتے. معمول رہا پیچھے, ہم نے بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر یہ ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کی توفیق سے جو وقت مل جاتا ہے اس میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور بزرگوں کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں. آج کا موضوع, دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, کیونکہ ہماری نسبت انہی سے ہے, ویسے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے آنکھوں کے تاج ہیں, لیکن ہماری نسبت ہمیں جو فیض ملا وہ اس جانب سے ملا, تو ان کے کچھ حالات سنے جائیں. ان حالات میں سے مطالعہ کرتے ہوئے خیال آیا کہ آپ کے کچھ خواب ہیں جو حضرت نے خود ہی موقع بموقع بیان کی, ان خوابوں کا تذکرہ کر دیا جائے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات عالیہ سے نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی بہر صورت, بہر حالت, بہر کیفیت اپنے سے تعلق کو قائم فرما دیتے. بہر حالت, بہر صورت, بہر کیفیت اپنے تعلق کو قائم و دائم فرما دیتے, چاہے وہ سونا ہو یا جاگنا, چاہے وہ عام حالت میں بیٹھنا ہو یا خاص نیتن اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہو, سب کا سب نیکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. انہی میں سے حضرت کے چند رؤیا صالحہ ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ سے میں روانہ ہونے کے بعد چوتھے روز جبکہ خزیمہ سے رابق کو قافلہ جا رہا تھا, رات کو اونٹ پر سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں قدموں میں گر گیا. آپ نے میرا سر اٹھا کر فرمایا, کیا مانگتے ہو؟ میں نے عرض کیا, جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی قوت ہو جائے. فرمایا, جائیے, آپ کو وہ میسر کر دیا گیا. پہلے زمانے میں یہ مکہ کا جو سفر تھا یہ کم و بیش 16 دن کا سفر تھا مکہ سے مدینہ منورہ جانے. پھر اس کے بعد کچھ کم ہوا, پھر کچھ کم ہوا, پھر کچھ کم ہوا, وقت کے ساتھ ساتھ سواریاں تیز ہوتی چلی گئیں. پھر ایک وقت تھا کہ گاڑی پہ بھی 2 دن لگتے تھے, گاڑی پہ سفر ہوتا تھا اور دو دن لگتے. پھر اور اچھے راستے بن گئے, ہموار راستے بن گئے, کہ وہ وقت بھی آیا کہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگتے. اب 6 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتے ہیں, اور بعض گاڑیاں تیز ترین جو چلتی ہیں ان میں 3.5 گھنٹے میں بھی سفر ہو جاتا. ٹھیک 3.5 گھنٹے میں مکہ سے چلیے اور مدینہ منورہ میں, جس کے کئی ایک سفر خود مجھے بھی نصیب ہوئے, 3.5 گھنٹے کے اندر وہ سفر طے ہو جاتا. عمومی طور پر 6 گھنٹے لگ جاتے, عمومی عام مناسب ضابطے سے جو گاڑی چلتی ہے 6 ساڑھے 6 گھنٹے لگ. تو اس زمانے میں چوتھا دن گزر چکا حضرت کے خواب کا, جو ہے 4 دن کا سفر چل رہا ہے, مدینہ طیبہ جانا چاہ رہے ہیں, اور رابغ راستے میں ابھی بھی ایک جگہ آتی ہے, وہاں پہنچے ہیں. تو وہاں حضرت کو ایک خواب آیا, اونٹ پر سوار ہیں, اس سواری پر ہی آپ کو آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی, اور اس میں ایک خواب آیا. اور اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے, مجھے بھی بارہا نصیب فرمائے, مدینہ طیبہ کی حاضری سے پہلے جس شخص نے نیت کر لی آپ علیہ الصلات والسلام کے لیے کثرت درود کی, نیت کر اور کرتا بھی رہا, اس پر عمل بھی کرتا رہا, اور آپ علیہ الصلات والسلام کی ایک ایک سنتوں کی اتباع, ایک ایک سنتوں کی اتباع کی کوشش کر لی, فکر کر لی, تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ساتھیوں کو اس راہ میں خواب آ ہی جاتا, اکثر و بیشتر دیکھا. اور ایسے ایسے خواب ہوتے ہیں جو بہرحال بتاؤں تو اپنا علم کچھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے, البتہ ہوتا بہت کچھ. بہرحال مدینہ منورہ زید شرفن میں سلسلہ رؤیا صالحہ وغیرہ بکثرت جاری رہا. اگر اس وقت لکھنے اور ضبط کرنے کا خیال نہیں ہوا, خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اولیاء عظام, ائمہ فخام اور جناب باری عز جل کو بارہا دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. چونکہ قلم بند کرنے کی نوبت نہیں آئی, اس لیے بلا ترتیب زمانہ جس قدر یاد ہے وہ بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ دیکھا کہ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے شمالی دروازے باب مجیدی کے جانب شمال پر منہ کیے, قبلہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے بجانب جنوب ہے, مسجد سے نکل کر کھڑے ہیں, اور آپ کے لب دونوں ہاتھوں کا مجموعہ, یہ لب میں میٹھے کدو جس کو کوہڑا اور عرب میں دبائے رومی کہتے ہیں, کہ بیج ہاتھوں میں بھرے ہوئے ہیں, سامنے سے حاضر ہوئے. جب میں قریب پہنچا تو آپ نے لب کو نیچے سے کھول دیا, لب کو نیچے سے کھول دیا, اوپر ہاتھ میں بھرے ہوئے ہیں وہ کدو کے بیج, اب یوں کھولیں گے تو کیا ہوگا, گریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی جلدی سے جھولی آگے کر لی, نیند ہی نیند میں, خواب ہی خواب میں, بیج بھرے ہوئے, سامنے سے حاضر ہوا. جب میں قریب پہنچا تو آپ نے لب کے نیچے سے کھول دیے, اور کچھ بیج نیچے کو گرے تو میں نے دامن میں لے لیے, ان کی مقدار تقریباً 30 کے قریب تھی. اللہ. تیسرا خواب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے, میں نے دیکھا کہ لاش مبارک سفید کفن میں قبر کے پاس باہر ہے, کفن کھلا ہوا ہے, چہرہ مبارک نہایت تر و تازہ, گورا گورا, اور تمام جسم مبارک بھی تر و تازہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چت سو رہے ہیں. ایک خواب دیکھا کہ مسجد شریف میں ممبر شریف کے سامنے مکبریہ کے نیچے, جس کے نیچے آج بھی تکبیر وہی ہوتی ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزان دینے کی جگہ, یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ جگہ ہے کم و بیش, یہ تھوڑی زیادہ ہے, اس سے کچھ کم کر لیجئے, اتنا کر لیجئے, اتنا حصہ, ایک اونچا حصہ بنا ہوا ہے, اور اتنا ہے کہ سر ٹکراتا نہیں لیکن ہاتھ آرام سے لگ جاتا ہے، اس پر اذان دی جاتی ہے. اس زمانے میں بھی مقدار اتنی ہی تھی، بس وہ لکڑی کا تھا، اب وہ ماربل وغیرہ کا اچھے انداز سے بن گیا. ابھی بھی اذان تکبیرات وہیں سے کہی جاتی، تو وہ مکبریہ کہلاتا ہے. کہ نیچے لیٹا ہوں اور مجھ پر سب شال رکھی ڈلی ہوئی ہے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تیرے قدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جیسے ہیں. اس کی تعبیر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتباع سنت ہے، آپ کو اتباع سنت نصیب. فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں نے دیکھا روضہ مطہرہ، وہ حجرہ مطہرہ جس میں قبر مبارک ہے، اس کی جنوبی دیوار کی جڑ میں ایک پختہ خندق تقریباً 1.5-2 ہاتھ گہری اور کئی گز لمبی بنی ہوئی ہے، جس کی لمبائی دیوار کی جڑ سے متصل سر مبارک کی طرف پاؤں کی طرف کو چلی گئی، اور کچھ لوگ کھڑے ہو کر لمبی جھاڑو سے اس میں جھاڑو دے رہے ہیں. میں ایسی ہی لمبی جھاڑو لے کر پہنچا تو وہ لوگ ہٹ گئے. میں نے تمام خندق میں جھاڑو دی اور پانی ڈال کر پانی کو جھاڑو ہی سے صاف کیا. میں جھاڑو سے پانی کو صاف کرتا ہوں اور صاف کردہ جگہ میں پانی خشک ہوتا جاتا ہے. پھر دیکھتا ہوں کہ اس میں رومی قالین خوش رنگ کے بچ گئے ہیں. خندق کے آگے بجانب قبلہ قبر شریف کی طرف چہرہ کیے ہوئے کچھ لوگ تلاوت شریف میں مشغول. یہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے خواب ہیں. ایک روز ایک کتاب اشعار کی دیکھ رہا تھا، اس میں ایک مصرع تھا، ہاں اے حبیب رخ سے ہٹا دو نقاب کو. یہ اس وقت بہت بھلا معلوم ہوا. میں مسجد شریف میں حاضر ہوا اور مواجہ شریف کے بعد ادائے آداب کلمات مشروعہ انہی الفاظ کو پڑھنا اور شوق دیدار میں رونا شروع کیا. دیر تک یہی حالت رہی، جس پر یہ محسوس ہونے لگا کہ مجھ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حجاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا حائل نہیں ہے، اور آپ کرسی پر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سامنے ہے اور بہت چمک رہا. کس کو خواب آ رہا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی. ایک موقع پر فرما رہے ہیں، جبکہ میں کراچی سے گنگوہ جا رہا تھا، کراچی سے گنگوہ جا رہے تھے، گاڑی ملتان کے قریب چل رہی تھی، خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں. ہر دو صاحبان کے ہاتھ میں ایک کے دوسرے سے تشبیک کیے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ کی انگلیاں باہم یوں پیوست ہیں. یعنی آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور وہ دونوں آپس میں اس طریقے سے، دونوں ہاتھ مضبوطی سے دونوں کے آپس میں اس طریقے. میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے دونوں ہاتھ ملا کر بیعت کر رہا ہوں، اور یہ الفاظ بھی میں نے کہے، ابایعک علی ما بایعت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خواب کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ائمہ مذاہب اربع، یا کہا کہ ائمہ طرق اربع آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس نئے درس میں جب کسی کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے لفظ کہا کرتے ہیں، یا کہا کہ دعا کرتا ہے. اور میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ کچھ لوگ مختلف مقامات پر گرد و پیش بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں. نوٹ، میں نے اپنی عادت ہمیشہ سے کر رکھی تھی، جب کسی پیغمبر کا نامی آئے تو علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام کہوں، اور اگر کسی صحابی کا نام تنہا آئے تو رضی اللہ عنہ کہوں، اور اگر سند حدیث میں دوسرے اکابر کے ساتھ آئے تو رضی اللہ عنہ وعنہم کہوں، اور اگر ائمہ مذہب اور علماء و اولیاء سلف کا نام آئے تو رحمہم اللہ تعالی کہوں، خواہ اپنے مذہب کے ہو یا امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ ہوں، بشرط کہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ ایک کرسی پر رونق افروز ہیں، میں حاضر ہوا تو ایک کھجور کا تہائی حصہ مجھے عطا فرما کر کہا، باقی دو حصے اور مشائخ کے ذریعے سے پہنچائے جائیں گے۔ حضرت کو چاروں سلسلوں سے بیعت کی اجازت بھی تھی اور خلافت بھی تھی، لیکن عام طور سے تلقین جو کرتے تھے، طریقہ چشتیہ سے تلقین فرماتے تھے، بقیہ اجازت سب کی دیتے۔ اور اب بھی جب بھی بیعت کی جاتی ہے حضرت کے سلسلوں میں، تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ چاروں سلسلوں کی بیعت چاروں سلسلوں کی لی جاتی ہے، البتہ اس میں رغبت اس طرف چلتی ہے کہ حضرات چشتیہ کی طرف رغبت ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں خواب میں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں آسمان سے معلق ڈول لٹک رہے ہیں، جن کے وہ تار جن سے آسمان تک ان کا تعلق ہے میں دیکھ رہا ہوں، وہ ڈول برابر یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اے میں ڈولوں کو الٹتا ہوں تو مٹھائی زمین پر اقسام مختلفہ ڈھیر ہو جاتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ڈھیر مٹھائی کا ہو گیا ہے اور لوگ اس کو وہاں کھا رہے ہیں۔ بعض محدثین نے حضرت کے اس خواب کی جو تشریح کی ہے، بعض کے حضرات جو علماء کرام جو حضرت کے متعلقین ہیں، انہوں نے اس خواب کی تشریح یہ کی ہے کہ حضرت کا سلسلہ حدیث کا جو فیض ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا تو اتنا چلا کہ وہ آج تک وہ مٹھائی کھائی ہی جا رہی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ میں جب یہ خواب دیکھے میری اپنی عادت یہ تھی کہ کوشش کیا کرتا تھا کہ باوضو سویا کروں، چنانچہ باوضو شب کو چھت پر سویا تھا، یہ مکان بقی شریف اور حجرہ مطہرہ کے تقریباً درمیان میں واقع تھا۔ بقی اور حجرہ مطہرہ یعنی جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اور سامنے کی جانب بقی پڑتا ہے، یوں سمجھیے کہ جیسے سامنے ہمارے پارک ہے، اس کا فاصلہ ذرا بڑھا دیجئے، آدھے گراؤنڈ کا یا پورے پارک کا فاصلہ کر دیجئے، پورے گراؤنڈ کا فاصلہ کر دیجئے، اتنا فاصلہ بقی اور اس کے درمیان بنے گا۔ بس فرما رہے ہیں کہ اتنے درمیان میں گھر میں جہاں میں سو رہا تھا، نصف شب کے پہلے دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے تجھ کو امام زما اور افسر حج بنائیں گے۔ میں نے اس خواب کو شرم کی وجہ سے نہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور نہ ہی حضرت شیخ الہند، حضرت گنگوہی حضرت کے شیخ تھے اور حضرت شیخ الہند حضرت کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے ڈبل، رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا۔ اسی طرح والد صاحب مرحوم اور بھائی صاحب، بلکہ غالباً سوائے حکیم فرزند علی صاحب مرحوم دہلوی مہاجر مدینہ منورہ، کسی سے بھی ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا، بس ایک کو بتایا، حکیم فرزند علی صاحب۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز مسجد نبوی کے اگلے حصے کے محراب میں، جس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نماز پڑھاتے وقت کھڑے ہوتے تھے، ذکر کر رہا تھا، نیند آ گئی۔ دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ان کو بارگاہ الہی سے حکم ہوتا ہے کہ تم فنا ہو جاؤ، انہوں نے ایک برش پر جو کہ مثل الٹے تشت کے ہے اپنا سر فنا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس خواب کو گنگوہ شریف لکھا تو جواب آیا کہ تیری نسبت حضرت عثمان نسبت عثمانی ہے، اسی وجہ سے لوگوں سے حیا کی بنا پر مسجد شریف چھوڑ کر جنگل میں ذکر کے لیے جاتا ہے۔ حضرت کی زیادہ عادت یہ تھی کہ مسجد نبوی سے زیادہ کہیں دور دراز علاقوں میں نکل جاتے اور وہاں جا کے اللہ کی یاد کیا کرتے، جیسا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت تھی۔ جب 38 37 35 کے بعد کا جو 4-5 سال ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتی الامکان اپنی کوشش کے موافق کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی ملنے دیکھنے سننے والا نہ ہو، بس سوائے مالک کے اور کوئی بندہ ہو ہی نہیں، کوشش کرتے تھے وہاں۔ غار حرا کا کبھی ہم سوچتے ہیں تو مکہ مکرمہ سے غار حرا فاصلے پر ہے، اور پھر خود پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک بات ہے، دوسرا بندہ آنے کے لیے تو سوچے کہ یہاں آنے کا نظام کیسے، اور اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پہنچایا اور اپنے ذوق سے وہاں خوب عبادت کا معاملہ کیا۔ تو ایسے کبھی کہیں بیابان میں، کہیں ایسے کھلے علاقوں میں جانا ہو جائے تو زیادہ ذکر کر لیا جاتا ہے، زیادہ ذکر کر لیا جاتا ہے کہ وہ کھلے علاقے آپ کے لیے کل قیامت کے دن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کی شکل میں وہ دعوت، وہ گواہی دیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کی شکل میں جو عمل خیر کا کسی بھی دھرتی پہ کیا ہوگا گواہی دے گا۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، یہ بڑا خواب ہے، مسجد شریف کے چار زانوں بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز بائیں جانب تشریف فرما ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں کوئی کتاب ہے۔ نوٹ، چونکہ عادت یہ تھی کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آنے والی ہوتی تھی تو اس قسم کا کوئی خواب دیکھتا تھا جس میں بجز معیت و امداد اور کوئی امر مفہوم نہیں ہوتا تھا، تو مجھ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ وہ کون سی صعوبت ہے جس کے دفعیے کے لیے ہر دو مقدس آقا تشریف ارزانی اور امداد فرما رہے ہیں۔ دو ہی چار روز گزرے تھے کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی آئے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ مدینہ طیبہ کی بات ہے۔ حضرت وہاں مدینہ طیبہ میں اندر بیٹھے خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک طرف حضرت گنگوہی ہیں اور ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا خوف ہوا، تشریف فرمائے دانی جانب اور آپ کے دست مبارک میں کوئی کتاب ہے، آپ کے دست مبارک میں کوئی کتاب ہے۔ اب وہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کوئی نہ کوئی پیچھے واقعہ آنے والا ہے، تو کون پہنچ گئے؟ مولوی احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ عظیم الشان فتنہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالی اور ہم سبوں کے متعلق اٹھایا کہ الامان والحفیظ، مگر بفضل ہی تعالی وہ اور ان کی جماعت اس فتنے میں جو کہ ہم سبوں کے متعلق تھا کامیاب نہیں ہوئی، اگرچہ اس کا اثر دیر تک کچھ نہ کچھ رہا۔ اس رؤیا صالحہ کے علاوہ اور بھی رؤیا واقع ہوئیں، مگر مرور زمانہ کی بنا پر پوری یاد نہیں رہی، جن میں متعدد مرتبہ دودھ یا چھاچھ وغیرہ کا پینا بھی ہے، اگرچہ حسب ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤیا صالحہ سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسب ارشاد حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر بعض اشیاء عالم مثال میں متحقق ہوتی ہیں، مگر ان کا وجود اس قدر ضعیف ہوتا ہے کہ عالم شہادت تک پہنچتے پہنچتے وہ مضمحل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگرچہ رؤیا صادقہ میں عالم مثال کی کوئی چیز دیکھی گئی، مگر بعض اوقات عالم شہادت میں وہ متحقق الوقوع نہیں ہوتی۔ نیز ہر رؤیا کے لیے شروط موانع وغیرہ ہوتے ہیں جو بسا اوقات دیکھنے والے کے ذہن سے چلے جاتے ہیں، اس لیے ان کو یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رؤیا صالحہ وغیرہ پر کوئی یقین بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اولاً یہی امر مشتبہ ہے کہ آیا یہ رؤیا منجملہ رؤیا صالحہ میں ہے بھی یا نہیں، کہیں خیالات مستقرہ فی القلب کا عکس تو نہیں ہے، یا کسی خلط کے غلبے کا شگوفہ یا اس قسم کی باتیں تو نہیں ہیں۔ اگر رؤیا صالحہ میں سے ہو تو بھی اس کا من کل الوجوہ محفوظ رہنا مشتبہ ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیے، وہ جو کتاب آئی تھی انہوں نے وہ کتاب لے کر گئے تھے، سارے مسائل جمع کر کے لے کر گئے تھے عربوں کے پاس، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو یہاں کے ہند کے جتنے علماء ہیں ان کے خلاف کوئی تدبیر کریں، ہند کے جو علماء ہیں ان کے خلاف کوئی تدبیر کریں۔ اسی کے پھر جواب میں المحند علی المفند کتاب لکھی گئی، یعنی عقائد علماء دیوبند، اردو میں وہ چھپ چکی، عقائد علماء دیوبند، عربی میں المحند علی المفند. ان کا جو جواب دیا گیا تھا المحند علی المفند کا کتاب لکھ کر عربی میں جواب دیا گیا تھا، اس کے جواب میں تو وہ تو اثر وہیں زائل ہو گیا تھا. البتہ ان کے لیے یہ ہوا کہ حرم کا جانا بند ہو گیا، اللہ کی شان خود ان کے لیے بھی بند ہوا اور ان کے متبعین کے لیے بھی بند ہوا، اور آج بھی بہتوں کے لیے بند. عجب اللہ کی شان دیکھی. اور دوسرا طبقہ، اتنا اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ وہاں ان کو مسند مل گئی، مسند حدیث، کہ 18 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے اور مستقل سلسلے چل ہی رہے ہیں. آج بھی مکہ المکرمہ میں حضرت مولانا مکی حجازی صاحب کا درس کامیاب ترین درسوں میں شمار ہوتا ہے، محض اللہ کی توفیق، محض اللہ کی. حضرت فرماتے ہیں احمد آباد جیل میں خواب دیکھا کہ ایک شخص اوپر سے کہہ رہا ہے، جو رحمت خداوندی حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ العزیز کی طرف دنیا میں متوجہ کی گئی تھی، وہ اب آپ کی طرف پھیر دی گئی. حضرت شیخ الہند کے شاگرد تو بہت سارے ہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی حضرات، کئی ایک حضرات. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جو قلبی نسبت، قلبی سکون حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خود اپنی ذات میں حاصل تھا، وہ حضرت مدنی صاحب سفر میں چاہت رکھتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہ، اور کیوں نہ چاہت رکھتے کہ مدینے کے دھرتی، مدینے کے مقام، مدینے کے اندر درس و تدریس، پڑھنا پڑھانا، وہ سب کچھ چھوڑ کر مکہ پہنچے حضرت شیخ الہند کے لیے. پتہ لگا کہ حضرت شیخ الہند شریف مکہ کے نے شیخ الہند کو گرفتار کر لیا ہے اور جدہ لے جایا گیا ہے، حضرت بھی قید ہو گئے، حضرت مدنی بھی قید ہو گئے. اگلے دن حضرت مدنی نے کسی طریقے سے تدبیر اختیار کی، ان کی پکڑ نہیں تھی، ان کو پکڑا نہیں جا رہا تھا، لیکن کسی طریقے سے تدبیر کی کہ بھائی یہ بھی انہی لوگوں میں سے، جا کے شریف مکہ کو بتاؤ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، تاکہ کسی طریقے سے شریف مکہ ان کو بھی گرفتار کر کے ان کے ساتھ کر. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس زمانے میں مکہ سے جدہ کا جو خچر ہے یا سواری ہے، وہ 2 دنوں میں سواری طے ہوتی تھی، جو اس وقت 1 گھنٹے میں ہوتی، اب 1 گھنٹے سوا گھنٹے میں ہوتی ہے، اس وقت وہ 2 دن میں سواری ہوتی تھی. حضرت شیخ الہند کو 60 اونٹوں کے لشکر پر پورے فوج دستے کی شکل میں گرفتار کر کے لے جایا گیا. اگلے دن حضرت مدنی کو گرفتار کیا، حضرت مدنی نے خود اپنے آپ کو پیش کرا دیا کہ بھائی میں بھی انہی میں سے ہوں، مجھے بھی گرفتار کرواؤ. تو جب وہ گرفتار کروا دیا، تو گرفتار کروانے کے بعد ان کو خچر پہ سوار کیا اور بھیجا، تو وہ اگلے دن عین اس وقت جب کہ ادھر سے ان کا قافلہ پہنچا، ادھر سے پہنچا، خچر پہ سواری جلدی ہوتی تھی، خچر سنگل جا رہا ہے تیز تیز اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو ادھر ٹائم زیادہ لگا، حضرت کے ساتھ ہی ملاقات ہو گئی. اور اس کے بعد وہاں سے کہاں لے گئے، مصر لے گئے، اور مصر سے پھر آگے مختلف جگہ ہوتے ہوتے مالٹا لے گئے، اور مالٹا کی جیل میں 5 سال، 5.5 سال حضرت کے ساتھ ہی معیت رہی. جب اس درجے کی بعض ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، تمہارے راحت کے دنوں کے ساتھی بہت ہوں گے، تمہاری عسرت کے دنوں کے جو ساتھی ہوں ان کی قدر کرنا، ان کو نہ بھولنا، ان سے پیار الفت محبت کا معاملہ رکھنا. بقیہ راحت کے دنوں میں تو بہت سارے آگے پیچھے آ جائیں گے، لیکن جو تنگی کے ساتھی ہوں گے ان کو ہمیشہ یاد رکھنا، ان کو نہ بھولنا. ایک مرتبہ ہدایہ آخرین فقہ کی کتاب ہے، ہدایہ، ہدایہ اول اس کے اندر 2 جلدیں ہیں، ہدایہ آخرین اس میں بھی 2 جلدیں ہیں. ویسے ہدایہ ثالث، ہدایہ رابع کہلاتی ہیں، یا ہدایہ آخرین کہتے ہیں. ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ بہت غور و فکر اور حواشی شروع کا مطالعہ کر لیا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. سخت تنگ ہو کر، سخت عاجز ہو کر حجرہ مطہرہ نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام پر حاضر ہوا، اور بعد سلام و درود عرض کیا، تھوڑی ہی دیر میں مسئلہ سمجھ میں آ گیا. حضرت سے عرض کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے، وہ مسئلہ فوراً ہی ذہن میں آ گیا. اور یہ چیز تو جو بار بار جانے والے لوگ ہیں، یہ سبھی کے ساتھ پیش آئی. ایک موقع پر حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ کچھ کاغذی مسائل تھے معلموں کے اور وہ اتنے پیچیدہ ہو گئے تھے کہ مجموعی طور پر 350 حاجیوں کا مسئلہ مشکل میں آ گیا تھا اور سب کے لیے مشکلات ہو گئی۔ سخت مشکل میں بہت سارے اسباب کوششیں جتنے ذرائع تھے وہ سب استعمال کر لیے، لیکن وہ ایسی نوبت آ گئی تھی کہ حج میں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ 350 حاجی اور حج کرنے گئے ہیں، مدینہ پہنچے ہوئے، مدینہ سے واپس مکہ آنا ہے لیکن آ نہیں پا رہے۔ اس حالت میں حضرت مفتی جمیل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس دل میں خیال آیا، روضہ مطہرہ پر گیا، جا کر سلام پیش کیا اور اپنی معروض پیش کی کہ حضرت یہ معاملہ ہے، کچھ رحم کرم کا معاملہ ہو، کچھ فضل کا معاملہ ہو جائے، بس اپنی دعا کر کے آگے اللہ رب العزت سے آپ سفارش فرما دیجئے کہ یہ کام آسان ہو، اور میں گھر نہیں پہنچا کہ اس سے پہلے مجھے اطلاع مل گئی، اپنے ہوٹل کے روم پر نہیں پہنچا کہ اس سے پہلے اطلاع مل گئی کہ سب ساتھیوں کے جانے کی ترتیب بن گئی، رات کو اتنے بجے روانہ ہو۔ تو وہ در تو ہے ہی بھائی، مرکز ہے۔ اس وجہ سے اب رؤیا صالحہ مقصود نہیں، اچھے خواب مقصود نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ذکر پر، درود شریف پر اچھی محنت نصیب ہو جائے تو پھر یہ رؤیا صالحہ اکثر و بیشتر آ جایا کرتے ہیں، لیکن اس میں جو خطرہ ہے اس خطرے کی نشاندہی کر دوں، خطرہ یہ ہے کہ ان رؤیا صالحہ کو ہر کسی سے بتایا نہیں جاتا، ورنہ جو مقام بن رہا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا، اپنے شیخ اپنے مربی کو وہ خواب بتا دیا جائے، اس کے علاوہ عمومی طور پر ہر کسی سے اس کے تذکرے نہ کیے جائیں، ورنہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت سمجھے تو اس کو کہیں کاپی وغیرہ میں لکھ لیں، کل کسی اور کے لیے بھلا ہو جائے، آج یہ کاپی کے لکھے ہوئے خواب جو ہیں وہ ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا باعث بنے ہوئے، ضرورت سمجھے تو لکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ لکھی ہوئی کاپی بھی اپنی زندگی میں ظاہر نہ ہونے پائے، بعد والے کچھ سمجھیں گے تو کچھ نہ کچھ کام کر جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اچھے اعمال کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیکم۔ ذکر کر لیجئے، اسالے ثواب کر لیجئے، پھر جلدی سے
اللہ لا الہ الا اللہ۔
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إله الا الله لا اله 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 الا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله الا 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 الله لا معبود الا الله لا مسجود الا الله لا مقصود الا الله لا محبوب الا الله 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 لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا محبوب إلا الله الله هو 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 الله هو الله 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 الله حاضري الله ناظري الله معي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله ہم سب کی جملہ جائز حاجات کی تکمیل فرمائیے جملہ مصائب مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے رزق حلال مال طیب وسعت سے عطا فرمائیے حرمین کی حاضری اپنے فضل سے کرم سے عطا فرمائیے ذکر پر حقیقی محنت نصیب فرمائیے یا اللہ ذکر پر حقیقی محنت نصیب فرمائیے صبح شام کثرت سے ذکر کرنے والا بنائیے ہر آن ہر لمحہ ہر لحظہ ذکر کرنے والا بنائیے قبولیت والا معاملہ فرمائیے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے جملہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ کروٹ کروٹ راحت و سکون نصیب فرمائیے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیے، جہنم سے اعمال جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب.